نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الامام الشاه ولي الله الدهلوي تنبیہ صوم، اس فصل پنجم کے دو مقاصد متعین کیے تھے، پہلے مقصد کا اختتام ہو رہا ہے اور پہلے مقصد میں فتنوں سے متعلق جو بنیادی اساسی امور ہیں وہ شاہ صاحب نے بیان فرمائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جن کا تذکرہ تھا. اس حوالے سے یہ بات بڑی دلائل کے ساتھ ثابت کی ہے کہ وہ بڑا فتنہ جس نے امت محمدیہ میں بہت بڑی تغیر و تبدیلی کا عمل بنا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، خلافت علی منہاج النبوہ حضرت عثمان کی شہادت پر مکمل ہو گئی. اس کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم اور بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کو پیچھے دلائل سے شاہ صاحب نے واضح کیا ہے اور تمام احادیث میں تطبیق کر کے اس کی وضاحت کی ہے. اس کے بعد شاہ صاحب نے کچھ تنبیہات کی ہیں، چار تنبیہات ہیں، دو کل ہم پڑھ چکے ہیں، دو کا تذکرہ آج ہے. پہلی تنبیہ کا بنیادی خلاصہ یہ تھا کہ پوری کائنات ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اس عالمگیر نظام کے تحت کام کر رہی ہے جو تدبیر الہی نے عنایت اولیٰ میں ازل الازال میں متعین کر دیا تھا، اور اس پر آیت پیش کی تھی کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو بات طے شدہ اور مقرر شدہ ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی. اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے جو عالمگیر نظام بنایا ہے، تدبیر الہی جاری فرمائی ہے، وہ انسانیت پر ظلم کی نہیں ہے بلکہ بحیثیت مجموعی اس کرۂ ارض پر رہنے والی انسانیت کے لیے عدل و انصاف کی حامل ہے. یہ تدبیر الہی کسی ظلم پر مبنی نہیں بلکہ عدل پر مبنی ہے. تو کائنات کا جو تکوینی نظام ہے وہ تدبیر الہی کے تحت چل رہا ہے، اور تشریح کی بنیادی اساس بھی واضح کی تھی شاہ صاحب نے کہ تشریح نظام جو انبیاء علیہم السلام لاتے ہیں وہ افراد انسانی کے درمیان میں سے ظلم کے ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. تظالم در افراد بشر، انسانی افراد کے درمیان جو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، برے اخلاق اور برے اعمال سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے، اور غیر اللہ کی عبادت اور غلامی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی اور عبادت کی طرف لانے کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریعی نظام بناتے ہیں. اس کی تفصیل شاہ صاحب نے بیان کی کہ انسان کی جبلت کو دیکھ کر اللہ نے عدل و انصاف کے قواعد و ضوابط متعین کیے ہیں، اور اس تشریح کا، ان قوانین کا الہام اور القاء اور انبیاء علیہم السلام پر تو اس کی وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو خلفائے راشدین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائبین ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی یہ تدبیر کار فرما ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اپنے دور کے انسانوں کے حالات اور معروضی تقاضوں کے مطابق ان کے قلب پر بھی الہام ہوتا ہے. وہ نبی نہیں ہوتے لیکن نمونہ نبوت ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی طرح وہ بھی محدث ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا. تو اپنے پیش آمدہ مسائل کو فیس کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا اور اس کی حکمت عملی، اس کے لیے قوانین، اس کے ضابطے، ظلم کو دور کرنے اور دین کے غلبے کے نظام کو قائم کرنے کی باتیں ان پر الہام کی جاتی ہیں۔ جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اس کا حل بھی ان خلفائے راشدین کے قلوب پر اللہ کی طرف سے منتقل کیا جاتا ہے۔ تو پہلی تنبیہ میں یہ بات واضح کی تھی کہ کائنات کا پورا نظام تدبیر الہی کے تحت چل رہا ہے، اور وہ تدبیر الہی عدل پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی نہیں۔ اور خلفائے راشدین یا خلافت علی منہاج النبوہ میں ان تمام عدل کے نظام کو تشریعی طور پر مکمل کیا جاتا ہے، اس کے بڑے دلائل بھی دیے، احادیث بھی واضح کی ہیں۔ خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب حب مال اور حب جاہ کا فتنہ پیدا ہوتا ہے، حکومت حاصل کرنے کی خواہش، جاہ پرستی، شہرت اور مال کی محبت کا فتنہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ آزمائشیں ہیں۔ اب جب بھی سیاسی طاقت وجود میں آئے گی تو اقتدار اور اتھارٹی ضرور لوگوں کے پاس آئے گی، اور اقتدار اور اتھارٹی وہ انسان کو جاہ پرست بناتی ہے، جاہ پرستی کے بغیر اقتدار ہو بھی نہیں سکتا۔ جب تک آپ کی سیاسی قوت نہیں ہے اور تمام لوگوں کے سامنے وہ واضح نہ ہو جائے طاقت، تو ریاست کی سیاست نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے مال کے بغیر بھی نظم و نسق قائم نہیں ہوتا، اور جب مال ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے کسی ریاست میں، تو مال تو جمع ہوا تھا کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، لیکن اگر اس پر کچھ مخصوص طبقے مفادات کی نظر رکھ کر مال کے ساتھ محبت پیدا کرے تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کی وضاحت بھی شاہ صاحب نے کی۔ پھر تنبیہ دوم میں ایک اور بڑی اہم بات کی طرف نشاندہی کی ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ حب مال اور حب جاہ کا فتنہ یا شر پیدا ہوتا ہے زمانہ شر میں، تو اس کا یہ مطلب قطر نہیں ہے کہ وہاں تمام چیزیں مکمل طور پر شر کے اندر ڈوب گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے اور ہر زمانے کے لیے کیا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کا زمانہ خیر تھا، حدیث جو خیر القرون والی حدیث ہے اس کی تشریح کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عثمان کی شہادت تک ہے، حضرت عثمان کے بعد خیر کا زمانہ ختم ہو کر شر کا زمانہ شروع ہو گیا، تو شر کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز شر کے اندر داخل ہو گئی یا مکمن کل الوجو پیدا ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ شر کے زمانے میں اللہ نے جو کائنات میں تشریعی نظام قائم کیا ہے اور تدبیر الہی جاری ہے، اس میں تہذیب نفوس یعنی انسانیت کا صحیح اور درست ہونا اور جماعت حقہ کا ہونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے، تدبیر الہی کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ بحیثیت مجموعی تو پہلے کے مقابلے میں کمزوری آ گئی، پہلے کی نسبت سے تو وہ خیر نہیں رہا، شر کی طرف مائل ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور اس پر شاہ صاحب نے اس بنیادی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، کہ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی جب تک قیامت قائم ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شر کے زمانے میں بھی یا فتنوں کے زمانے میں بھی سرے سے کیا ہے دین ختم ہو جائے، ایک جماعت آخر وقت تک قائم رہے گی حق پر۔ اور پھر اس کو ایک اور حدیث کی روشنی میں شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ اس کے کم از کم پانچ طبقے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ امت یعلیٰ خمس طبقات، اہل علم و عرفان، اہل علم و ایمان، اہل بر و تقوی، اہل تراحم و تواصل، اہل تدابر و تقاطع، اور اس کے بعد پھر جہاں لوگ نجات کی جدوجہد اور کوشش کریں گے قتل کے زمانے میں۔ یہ پانچ طبقے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس کی تشریح شاہ صاحب نے دوسرے تنبیہ میں بیان کی تھی۔ اس لیے اس دوسرے دور میں علماء ربانیین کی، علم و عرفان کی، محدثین، مفسرین، فقہا، اولیاء، صوفیاء، ان کی جماعتوں کی جماعتیں پچھلے 1400 سال سے اپنے اپنی جگہ پر حقائق اور سچائی کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں۔ تو بنیادی علم یا بنیادی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانہ شر میں وہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ پہلے کی نسبت تو کمزوری ہے، اور بس اوقات ایک حدیث نقل کر کے شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ زمانہ جو فتنے کا ہوگا اس میں دین پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا، اور اس زمانے کا کوئی آدمی اگر دین پر عمل کرے گا، صحیح دین پر، تو اس عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ 50 اس زمانے کے یا ہم صحابہ میں سے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ 50 رجلا منکم، تم صحابہ میں سے 50 آدمیوں کو جو اجر، کیونکہ تمہیں وہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی جو اسے آئیں گی جو فتنے کے زمانے میں کام کر رہا ہے۔ تمہیں وہ تکلیفیں نہیں، تمہارے 50 آدمیوں کو وہ تکلیفیں آئی ہیں جو اس کو اکیلے کو آئیں گی۔ تو یہ علم و ایمان کا سسٹم، شعور، اور اس پر انقلابی جماعتیں، مولانا سندھی نے اس کو انقلابی جماعت قرار دیا ہے۔ یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو دور شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اہل علم و ایمان، حضرت علی کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ علم کا دروازہ ہے، تو علم اور ایمان، اس فتنے کے دور میں اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا منبع اور مرکز حضرت علی المرتضیٰ ہے، ایمان کی پختگی بھی، یقین کی کیفیت بھی۔ اس لیے تمام صوفیہ کے سلسلے حضرت علی پر جا کر کے ختم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے علم کے جتنے بھی دائرے ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، اور پھر آگے حضرت عمر فاروق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے بر و تقوی، تواصل اور تراحم، اسی طریقے سے جتنے پانچ باقی طبقات ہیں ان کی بنیاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ لیکن جیسا کہ پیچھے بیان کر چکے ہیں شاہ صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ولایت ہے اور وصایت امت محمدیہ بھی ہے، وہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور وصی کی تعریف کی ہے شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں کہ وصی وہ ہوتا ہے جو انسانیت میں علم و ایمان منتقل کرتا ہے، تعلیم و تعلم، تربیت، علوم ظاہری اور علوم باطنی منتقل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ وصی کی جو وصیت ہے وہ علم و ایمان کے بانٹنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت علی میں یہ ولایت اعلیٰ ترین درجے میں موجود تھی، اور تمام علوم کا منبع اور مرکز خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے حضرت علی کو امام ائمت الانقلاب قرار دیا ہے کہ جتنے بھی امت محمدیہ میں اس کے بعد ائمہ انقلاب پیدا ہوئے ان تمام کے امام ہیں حضرت علی المرتضیٰ۔ امام کہتے ہیں اس آدمی کو جو کسی بھی شعبے کے قاعدے، ضابطے اور طریقہ کار اور پروسیجر متعین کرتا ہے۔ اس کی تعریف شاہ صاحب نے حجت اللہ میں کی ہے۔ تو جتنے طریقت کے سلسلے ہیں، جتنے حدیث اور فقہ اور قضاء کے سلسلے ہیں، جتنے تفسیر سے متعلق امور ہیں، ان تمام کے مرکز اور منبع حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بواسطہ خلفائے ثلاثہ۔ ان سے کاٹ کر نہیں، وصی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست نمائندے ہیں، ایسا نہیں. ایسا ہوتا علی جو ہیں کبھی ابو بکر کی بیعت نہ کرتے. ابو بکر کی بیعت کی ہے، عمر کی بیعت کی ہے، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی ہے. تو علی کے پاس جو کچھ علم ہے وہ ان چار حضرات کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، ان کے نائب ہیں ان کے بعد. اب تین کے سلسلے کو کاٹ کر علی کو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شامل کر دینا، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تین کے بعد خلیفہ بنے ہیں. تو اپنی ذاتی صفات کاملہ، علم، ایمان، قضاء وغیرہ امور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز، اور ان سے وہ علم زندہ رہے گا، قیامت تک ایک جماعت رہے گی. اس لیے صوفیہ اور اولیاء کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں ولایت کے منصب پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا تعلق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ سے نہ ہو جائے. ان کا روحانی فیض ہی اولیاء اللہ کے ذریعے سے دنیا بھر میں منتقل ہو رہا ہے. اس لیے تمام صوفیہ کے ہاں چاہے بظاہر حسن بصری کا انقطاع ثابت ہو حضرت علی سے، لیکن روحانی فیض حضرت علی ہی کا سب کے ہاں مانا جاتا ہے. تو دوسری تنبیہ شاہ صاحب نے یہ کی. پھر شاہ صاحب نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ خلافت علی منہاج النبوہ میں دو خصوصیت ہیں، ایک خصوصیت علم صفات کاملہ ہیں کہ وہ السابقون الاولون میں سے ہیں، جن کا ایمان شروع دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنا پختہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے یقین کی کیفیت کو ختم نہیں کر سکتی. تو یہ خصوصیت خلافت علی منہاج النبوہ اور خلافت خاصہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، اور دوسری خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو پوری کی پوری امت محمدیہ اس حکومت کو تسلیم کرتی ہے، سارے اس خلیفہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بیعت کرتے ہیں. یعنی کلمہ مسلمین اور اجتماع مسلمین متفق ہے اس خلیفہ پر اور ان کی اتھارٹی تسلیم کی گئی ہو. یہ دوسرا وصف ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں اوصاف کے جامع صرف تین آدمی ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین. حضرت علی کے زمانے میں، حضرت علی کی خلافت میں یہ وصف نہیں تھا. حضرت علی کی زمانہ خلافت میں صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، ساری مسلمان جماعت ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوئی تھی. حضرت طلحہ و زبیر اور عائشہ ان کی ایک جماعت، انہوں نے حضرت علی کی حکومت اور خلافت تسلیم نہیں کی، جنگ ہوئی جنگ جمل. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ جماعت اہل شام، انہوں نے بھی حضرت علی کی حکومت تسلیم نہیں کی اور ان کے درمیان بھی جنگ ہوئی جنگ صفین. تو اختلاف جماعت موجود تھا، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے. تو خلیفہ خاص کا جو دوسرا وصف ہے بنیادی طور پر، وہ حضرت علی کی خلافت میں نہیں پایا جاتا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف، اور یہ خلیفہ خاص کی جو بنیادی خصوصیت ہے علی منہاج النبوہ، یہ حضرت امیر معاویہ میں بھی نہیں ہے. حضرت حسن کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی صلح ہونے کے بعد 20 سال تک تمام مسلمان جماعت نے اگرچہ حضرت امیر معاویہ کو واحد حکمران کے طور پر تسلیم کیا، تو دوسری خصوصیت یا دوسرا وصف تو پایا جاتا ہے کہ تمام مسلمان جماعت یا امت محمدیہ نے ایک خلیفہ کو، حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا. جب حضرت حسن نے مان لیا تو حضرت حسین نے مان لیا اور پوری جماعت جو ہے وہ اس نے تسلیم کر لیا، تو بنو امیہ تو پہلے اسی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، تو دوسرا وصف پایا جاتا ہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلا وصف نہیں پایا جاتا کمال کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایمان لانے والے صحابہ میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور ایمان کی پختگی کے جو مقامات ہیں وہ مکہ میں جو سب سے پہلے اسلام لائے مہاجرین، پھر ہجرت مکہ، پھر بدر کی جنگ، پھر احد کی جنگ، پھر غزوہ احزاب، اور پھر صلح حدیبیہ۔ قرآن حکیم کی مختلف آیات سے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ بنیادی خصوصیتیں ہیں جن سے ایمان آسمان کی بلندی پہ پہنچ گیا۔ تو سابقون الاولون میں سے حضرت امیر معاویہ نہیں ہیں، تو ان میں جو خلیفہ خاص کی جو بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں ان میں سے پہلا وصف نہیں پایا جاتا۔ البتہ سیاست کا وصف کہ جس سیاست کے ذریعے سے انہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک جگہ پر جمع کر کے اس کا نظام سیاست و معیشت اور نظام قضاء نافذ العمل کیا، اور امت کی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے قیصر و کسریٰ اور جو بقیہ جتنے بھی علاقے تھے بحری بیڑے بنائے، یورپ فتح کیا، اندلس پر قبضہ ہوا، قبرص تک گئے اندلس بعد میں، اسی طریقے سے افریقہ کے بہت سے علاقوں پر، یعنی پوری دنیا میں وہ عالمی بین الاقوامی سیاسی معاشی نظام حضرت امیر معاویہ نے قائم کیا جو عمر فاروق کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، جس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ تو عدل کا عملی نظام 20 سال تک امن و امان کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ تو گویا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد دو پارٹیاں ہو گئیں، ایک جماعت جو حضرت علی اور ان سے وابستہ تھی وہ علم و ایمان کی جماعت ہے، اور ایک جماعت جو سیاست اور عدل اجتماعی کا عملی نظام قائم کرنے والی، سیاسی امور کو دیکھنے والی، سیاسی نظم و نسق اور مینجمنٹ قائم کرنے والی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ اب جو تدبیر الہی اس پوری کائنات کی ہے وہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کی ہے، اور اس کی طرف انہی تنبیہات کے مطالعے کے بعد حضرت سندھی نے آج کی سیاسی اصطلاح کے تناظر میں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیشہ کسی بھی نظام میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک کسی بھی ملک کے نظم و نسق کے لیے پارٹی پولیٹکس کے اصول پر پارٹی کا سسٹم ہوتا ہے جو نظریے کی محافظ ہوتی ہے اور اس نظریے پر تعلیم و تربیت کا کام کرتی ہے۔ یورپ کی سیاست کے تناظر میں حضرت سندھی نے بات کی کہ وہاں برطانوی نظام میں دو پارٹیاں، دونوں پارٹیاں ایک نظریے پر استوار ہیں، لیبر پارٹی ہے اس کا ایک نظریہ ہے، اس نظریے پر وہ پارٹی وجود میں آئی۔ تو اب ایک پارٹی کا نظریہ ہوتا ہے اور پارٹی پولیٹکس کے اصول پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس نظریے پر بنی ہے اس نظریے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر ان کی تعلیم و تربیت اور اپنے نظریے پر ایمان و یقین کی جدوجہد اور کوشش کرے۔ دوسرا اہم ترین شعبہ کسی پارٹی کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو جائے تو اپنے نظریے کے مطابق ایک عملی نظام انسانی سماج میں قائم کرے۔ اس کو پولیٹیکل کی اصطلاح میں، آج کل کی پولیٹیکل اصطلاحات میں کہا جاتا ہے پارلیمانی پارٹی، کہ جو بھی لوگوں نے طریقہ کار ایجاد کیا ہوا ہے اس کے مطابق جو منتخب نمائندے ہیں، اور اگر ان کے پاس اکثریت حاصل ہو جائے تو وہ اپنی حکومت بناتے ہیں، حکومتی پارٹی۔ تو پارٹیوں میں ہمیشہ دو ونگ ہوتے ہیں، ایک پارٹی کے نظریے کی محافظت کرنے والے تعلیم و تربیت کے ذمہ داران، اور ایک وہ جو عملی سیاست کے لیے مینجمنٹ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ اب یہ جو پارلیمانی پارٹی کام کرتی ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت حکومت میں ہو، بسا اوقات اسے اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑتا، لیکن اس کی تیاری حکومت چلانے کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے ہمیشہ حکومتی نظم و نسق کو قائم کرنے والے جتنے بھی وزراء یا کیبنٹ ہوتی ہے تو اپوزیشن پارٹی بھی اس کے بالمقابل اپنی شیڈو کیبنٹ بناتی ہے، وزیر خزانہ کے مقابلے میں وزیر خزانہ، اسی طریقے سے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام کے مقابلے میں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان کا جائزہ لے کر اس پر تنقید کرے اور اس کا متبادل پیش کرے، ان کی پلاننگ کیا ہے، تو وہ شیڈو کیبنٹ اپنا کام کرتی رہتی ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، اس نے پارلیمانی پارٹی نے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت سندھی کہتے ہیں کہ اس اصول پر اگر ہم شاہ صاحب کی اس پوری گفتگو کو منطبق کریں تو جو تدبیر الہی امت محمدیہ کا جو شرعی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے قائم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ نے ہی جماعت بنائی، نظریہ سکھایا، ایمان منتقل کیا، اور آپ ہی نے مدینہ میں جا کر حکومت بھی کی، یعنی حکومتی عہدہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ وہ ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، اور تعلیم و تربیت کا کام بھی آپ ہی کے ذمے تھا کیونکہ نبی ہیں، نبی کے علاوہ اور کون تعلیم و تربیت کا کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جو کچھ رہ گئے تھے ادھورے، مثلاً قیصر و کسریٰ کو ابھی شکست نہیں ہوئی تھی، تو اس کے لیے دنیا سے جب جانے کا تدبیر الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس دنیا میں 63 سال تھی، جب وہ عمر مبارک پوری ہو گئی اور ادھر سے جو آپ کے ذمے کام ہیں کہ لیوزرہ علی الدین کلہ، وہ مکمل نہیں ہوئے عملاً، اس کے لیے افراد تیار ہو گئے، تو اب تدبیر الہی کا تقاضا ہے کہ جو اجل کسی کی مقرر ہو چکی ہے وہ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، جتنی مرضی خواہش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت پہ دنیا سے جانا ہے تو آپ چلے گئے، تو جو کام آپ کے ذمے تھے وہ آپ نے اپنے نائبین جو نمونہ نبوت تھے ابو بکر و عمر و عثمان، ان کے ذمے لگائے، اور ان تینوں نے اپنے اپنے دور میں پوری توانائی کے ساتھ یہ کام کیا، اور یہ تینوں خلفاء پارٹی لیڈر بھی تھے، پارلیمانی لیڈر بھی تھے، علم و ایمان کا مرکز اور منبع بھی تھے، پارٹی کی ہدایات بھی وہی دیتے تھے، اور حکومت کا حکم اور آرڈر بھی وہی پاس کرتے تھے، کیونکہ وہ نمونہ نبوت ہے کہ حضور کے چھوڑے ہوئے کام آپ ہی کے کام کر رہے ہیں، آپ ہی کی جگہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ سلسلہ قیامت تک نہیں چل سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں حضرات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض یاب اور آپ کی صحبت اٹھانے والے ہیں، تو آخر کہیں نہ کہیں جا کر تو آگے چل کر امت کے حوالے ہونا ہے نظام، تو ہر ایک میں تو اس طرح کی صلاحیتیں نہیں ہو سکتی، تو تدبیر الہی کا نظام تھا کہ جو تو بین الاقوامی نظام کے قائم ہونے تک، سسٹم بین الاقوامی بننے تک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک یہ کام ایک جگہ پر رہے، اور اس کے بعد جب خلافت عامہ کا سلسلہ شروع ہوا، عمومی طور پر دنیا میں حکومتوں کا نظام اور تعلیم و تربیت کا نظام بنا، تو اسے تدریجی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہونا ہی ہونا ہے، ایک علم و ایمان کی پارٹی جو اپنے نظریے کی دعوت دے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 6 سال کے اس دورانیے میں، ہاں جی، اس علم و شعور اور اس کو قائم رکھنے، جماعت کو اس پر مستحکم رکھنے کی جدوجہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہیں کے قلب سے، انہیں کی روحانیت سے آگے جو سلسلے چلے تعلیم کے، تربیت کے، ان لوگوں کے ذریعے سے جو کوفہ میں پہلے سے موجود تھے۔ یاد رکھ لینا یہ بات، پہلے سے کیا سلسلہ تھا کوفہ میں؟ عمر فاروق نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا تھا، معلم بنا کر بھیجا تھا، اور ان کی تربیت سے جو حضرات تیار ہوئے، اصحاب عبداللہ ابن مسعود، حضرت علقمہ اور اسود ابن یزید، خاص طور پر یہ دو نمایاں ہیں، پر ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، پھر آگے امام اعظم امام حنیفہ تک، یہ علم و ایمان اور تفقہ اور تفقہ، اور پھر حسن بصری جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی تو نہیں پائی، نہ حضرت علی سے ان کی براہ راست ملاقات ہوئی، لیکن وہ صحابہ جو بصرہ اور کوفہ میں تھے، شاہ صاحب نے آگے جا کر شاید کہیں بات کریں گے، تو شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی تقریباً جی کثیر صحابہ ہے جن سے حضرت حسن بصری نے فیض حاصل کیا، انس بن مالک ہیں، اسی طریقے سے اور بہت سے صحابہ ہیں، ان سے فیض حاصل کر کے روحانی سلسلے جتنے بھی ہیں آگے طریقت کے، وہ حسن بصری سے شروع ہوئے۔ حضرت علی کی روحانیت اویسی طور پر ان میں منتقل ہوئی، اور باقی صحابہ کی براہ راست صحبت سے جو کوفہ کے ماحول میں علم و عرفان یا علم و ایمان منتقل ہوا، وہ حسن بصری پر اس راستے سے۔ اور پھر شاہ صاحب نے تو ایک اور سلسلہ اسود بن یزید علقمہ، ابراہیم نخعی سے فضیل ابن عیاض کا، اور وہاں سے جنید بغدادی تک کا پورا سلسلہ بیان کیا۔ تو جس نے بنیادی طور پر دین اسلام کی جو بنیادی پارٹی ہے اسے بنانے، اس کا ایمان بنانے، اس کا علم دینے، حدیث فقہ اور تفقہ کو سمجھانے کا کام کیا۔ دوسری طرف حکومتی پارٹی یا پارلیمانی پارٹی، اس کے سربراہ اور لیڈر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اولو العظم صحابہ میں سے ہیں، ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، تو وہ بنو امیہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ مینجمنٹ اور انتظامیہ کی کیا ضروریات اور تقاضے ہیں، ان کو حضرت امیر معاویہ نے سمجھا۔ وہ دراصل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ گورنر ہیں، اور سیاست اور حکومت کے لیے جو طریقہ کار حضرت عمر فاروق نے اختیار کیا ہے، منوان اس کی پابندی کی ہے، بلکہ پورے خلافت بنو امیہ کیا، بلکہ بنو عباس کے بھی جتنے اہم اور صحیح فیصلے ہیں وہ عمر فاروق ہی کے کیے ہوئے فیصلے ہیں سیاست اور خلافت سے متعلق۔ یہ حکومتی پارٹی ہے جس نے حکومت کرنے کا طریقہ، عدالت بنانے کا، سیاست کا، معیشت کا، امن و امان قائم کرنے کا، مینجمنٹ کا، تو یہ پارلیمانی پارٹی ہے، حکومتی پارٹی ہے اگر اس آج کی پولیٹیکل اصطلاحات کے تناظر میں دیکھا جائے۔ اسی لیے مولانا سندھی یہ جو بات کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا ماخذ یہی تنبیہات ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے یہاں ایک تنبیہ قائم کی ہے، تیسری تنبیہ، تنبیہ سوم، یہ ساری تمہید باندھی ہے اسی تنبیہ کو سمجھنے کے لیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری تنبیہ باید دانست، تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک از اصحاب آن حضرت بود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک فرد ہے، وصاحب فضیلت جلیلہ در زمرہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اور صحابہ کی جماعت میں بہت جلیل القدر فضیلت والے صحابی ہیں، معمولی فضیلت والے آدمی نہیں ہیں، صحابہ میں صاحب فضیلت لوگوں میں سے ہیں، اور فضیلت جلیلہ خاص طور پر سیاسی منصب، اس حوالے سے صحابہ میں ایک منفرد فرد ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہرگز ہرگز ان کے بارے میں بدگمانی مت کرنا، کیونکہ جب دو جماعتیں بن گئیں، جو حضرت علی والے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، خاص طور پر جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ حضرت علی کی باتیں جو ہے نہیں مانتے تھے، تو جیسے پیچھے حضرت علی سے متعلق علم و ایمان کی بات کو پورے دلائل سے ثابت کیا ہے، ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں تو لوگوں کا جو عمومی رویہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہے وہ بدظنی کا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا زنہار در حق کے او سوئے زن نہ کنی، خبردار ان کے حق میں کوئی بدگمانی مت کرنا تو، وہ در ورتائے سب او نہ افتی، اور ان کی بدگوئی مت کرنا، کوئی برا بھلا مت کہنا حضرت امیر معاویہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت فضیلت جلیلہ اعلیٰ مقام کے صحابی ہیں، پہلے تو خود صحابی ہیں اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر صحابی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کوئی بدگوئی بد زبانی مت کرنا۔ اگر تو نے یہ بدگمانی کی یا برا بلا کہا تو تو تا مرتکب حرام نہ شوی، کہ تو حرام کا ارتکاب کرنے والا نہ بن جانا برا بلا کہہ کر۔ ان کو برا بلا کہنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو تسلیم کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہاں جتنی بھی تاریخیں آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں کے نصابوں میں یا ہاں جی ادھر ادھر مذہبی تناظر میں، یہ جو تمہارے دماغوں میں تاریخ انڈیلی ہے یہ یورپ نے انڈیلی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے یورپ فتح کیا ہے، بحری بیڑا بنایا ہے، قسطنطنیہ فتح کیا، اس سے آگے کے تمام علاقے فتح کیے، پھر بنو امیہ ہی ہیں جنہوں نے 800 سال تک اندلس میں حکمرانی کی ہے۔ یورپ کا براہ راست ٹکراؤ دین اسلام کے نظام سے وہ اموی خاندان کے ذریعے سے ہوا ہے، اس لیے یورپ کے دماغ میں جو نفرت بنو امیہ کی ہے وہ کسی اور کے دماغ میں نہیں۔ دین اسلام کی سیاسی طاقت کا مقابلہ اگر کسی نے کیا ہے تو بنو امیہ نے کیا۔ تو جب انگریزوں نے ہندوستان پر تسلط حاصل کیا تو انہوں نے اپنا غصہ اتارا ہے بنو امیہ کے خلاف۔ یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، یورپین بھیڑیوں کی مشترکہ کاوش ہے کہ ایسے مذہبی گروہ پیدا کیے جائیں جو بنو امیہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہرگز ان کی بے ادبی مت کرنا، نہ برا بلا کرنا۔ اس پر حدیثیں لائے ہیں، ابو داود کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو صحابہ کی اہمیت، کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، گالی گلوچ مت کرنا، اس ذات کی قسم کس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم سارے مل کر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو صحابہ جو میرے صحابہ ہیں انہوں نے اگر کوئی آدھا کلو یا اس سے بھی کم پاؤ بھر سونا اللہ کے راستے میں مثلاً دیا ہے تو تمہارا احد پہاڑ جی 2.5-3 میل چوڑا ہے، 30 میل لمبا ہے، اتنا سونا تم سارے مل کر دو، تم میں سے کوئی ایک آدمی دے تو میرے صحابہ کے دیے ہوئے سونے کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے خبردار صحابہ کو برا بلا مت کہہ رہا۔ اسی طریقے سے ابو داود روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کے بارے میں کہا تھا، امام حسن کے بارے میں، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس میں سرداروں والی خصوصیات، جس کا سینہ کھلا ہوتا ہے، ظرف بڑا وسیع ہوتا ہے، سردار کا کام ہے پوری قوم اور اپنی جماعت اور اپنی برادری کی مجموعی فلاح و بہبود سامنے رکھنا۔ وہ سردار اور لیڈر نہیں ہوتا قوم کا جو قوم میں تفریق پیدا کر کے، لڑائی پیدا کر کے اقتدار تک پہنچا ہو، حالانکہ سردار وہ ہوتا ہے جو قوم میں باہمی اتفاق پیدا کرتا ہے، اسی کو سید کہتے ہیں۔ وہ سید نہیں ہے، یاد رکھو، جو تفریق پیدا کرے۔ سید کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، یہ جتنے سید تفریق پیدا کرنے والے ہیں وہ سید نہیں ہے، سیادت کی منصب سے فارغ۔ ہاں سید حسین احمد مدنی، سید احمد شہید، وہ سید ہے جنہوں نے جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھا، قوم کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کیا۔ ہندوستان اور قوم کی ترقی کے لیے اگر ہندوؤں سے بھی ملنا پڑا تو سید حسین احمد مدنی نے ان سے مل کر نظام بنایا۔ قوم کو بچانا ہے نا، ملک کو بچانا ہے، اس کی آزادی کی جنگ۔ اور یہ کیسے سید ہے کہ مسلمانوں میں کیا تفریق پیدا کر کے اپنے آپ کو سید کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن بن علی سید ہے، اور مجھے یہ امید ہے اس کی سیادت میں کہ مسلمانوں کی، میری امت کی دو جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا اس کے ذریعے سے۔ اس کے سید ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو افتراق و انتشار پیدا ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو صلح کر کے ایک جگہ پر قوم کے مجموعی مفاد، ملت کے مجموعی مفاد کے لیے قربانی دے گا، یہ ہے سید، دل بڑا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین عظیمتین، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے، یعنی حضرت حسن کی صلح حضرت امیر معاویہ سے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی۔ تو امیر معاویہ سے صلح کرنے کا مطلب واضح ہے کہ امیر معاویہ کے حکمران بننے کی پیشن گوئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو امیر معاویہ کو برا بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ علم کی پارٹی کے سربراہ حسن بن علی معاملہ حل کر کے حکومت سپرد کر دیتے ہیں، علم بھی اور حکومت بھی کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ امیر معاویہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی خود مجتہد ہیں، علم کا مرکز اور منبع ہے۔ بخاری میں روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک شاگرد شام گئے جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، تو وہاں انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ اعمال دیکھے جو بکا والوں کے ہاں نہیں تھے، وہ کرتے تھے۔ تو وہاں سے واپس آ کر انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ امیر معاویہ تو فلاں 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 کام کرتے ہیں، جہاں ہمارے ہاں آپ کے ہاں یہاں نہیں ہے مکہ، آپ نے جو ہمیں بتائی ہے تعلیم دی ہے وہ اور ہے، اور وہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا دعہو فإنہ مجتہد، ان کو چھوڑ دو، وہ خود مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، ان کا اجتہاد اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق۔ تو اجتہاد کا خود گواہی کون دے رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے اگلی ترمذی کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن عمیرہ، یہ بھی صحابی تھے، روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعا دی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیم مہدیہ وحدی بھی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، خود ہدایت یافتہ بھی اور لوگوں کی ہدایت دینے والے بھی، اور وحدی بھی اور ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ تو امیر معاویہ ہدایت پر قائم ہے، تو امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ دعا دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہوں نے جتنے اقدامات کیے، جتنے فیصلے کیے، جتنا خلافت کے زمانے میں اپنے کام کیے، وہ ہدایت پر مبنی تھے، کوئی گمراہی پر مبنی تھے۔ اسی طرح ابن سعد اور ابن عساکر نے روایت نقل کی ہے سلمۃ بن المخلد سے کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعا بھی دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ تین دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دی، اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے دے، قرآن حکیم کا علم، فقاہت، بصیرت، اجتہاد، قرآن فہمی، اس کا علم انہیں عطا کر دے۔ یہ وہی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو بھی دی تھی کہ علمہ الکتاب وفقہ۔ اسی بنیاد پر ابن عباس نے کہا نا کہ امیر معاویہ تو خود مجتہد ہے، تو میری تشریح پر کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور امیر معاویہ نے کوئی اور تشریح کی ہے، تو ان کے پاس بھی تو کتاب کا علم ہے۔ ابن عباس کا لقب ترجمان القرآن، قرآن کے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس جو ان سے اقوال منقول ہیں۔ تو سیاست کے جتنے بھی اقوال ہیں، قرآن کی آیات کے جو سیاسی تشریحات ہیں، وہ امیر معاویہ نے فیصلے کیے ہیں۔ علمہ الکتاب، امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، اور ومکن لہ فی البلاد، اور اس کو ملکوں پر حکومت عطا فرما، ایسی جو تمکین اتھارٹی اس کی تسلیم کروا دے تمام شہروں پر۔ مکن لہ فی البلاد، اور اس کو عذاب سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بچا۔ اس لیے اس 20 سالہ دور میں حضرت امیر معاویہ ہر حالت میں محفوظ رہے۔ کتنی دفعہ دشمنوں نے، خارجیوں نے حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں بچ گئے۔ اس کے بعد بھی کتنی ہی مخالفتیں ہوئیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ہر تکلیف اور عذاب سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، یہ بھی حضور کی دعا کا اثر ہے. تو تین دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ اللہم علمہ الکتاب ومکن له فی البلاد وقہ العذاب. اسی طرح ترمذی کی روایت، عمیر بن سعید کی روایت کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا تھا اللہم اہدی بہی، اے اللہ اس کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو ہدایت دے، ان کے ذریعے سے ہدایت دے. تو ان کے ذریعے سے کون سی ہدایت ہوئی؟ سیاسی نظام کی. آپ بتلائیے کہ جو امور امیر معاویہ نے سیاست اور ہاں جی طاقت اور قوت اور ولایت کے حوالے سے قائم کر دیے، باقی پورے عبی بن عمیہ نے 100 سال اسی کے مطابق حکمرانی کی ہے نا. وہی نہیں بلکہ خلفائے بنو عباس، اگرچہ اقتدار بدل گیا، بنو عباس حکمران بن گئے، لیکن وہ بنیادی سٹرکچر سیاست و معیشت و فوج کا جو حضرت امیر معاویہ قائم کر چکے تھے وہی کام بنو عباس کے زمانے میں کام. بلکہ بنو عباس ہی کیا کہ بنو عباس کے خاتمے کے بعد جب بنو عثمان کی حکومت ہوئی ہے تو سیاست میں وہی سسٹم اور بنیادی امور نافذ رکھے جو کیا ہے بنو امیہ کے زمانے کے تھے، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے تھے، عبد الملک بن مروان کے زمانے کے تھے، جو اس کے تینوں چاروں بیٹوں کے زمانے میں تھے، ولید ابن عبد الملک سے لے کر ہشام ابن عبد الملک تک. یہ دعا تو تقریباً 1000 سال کے غلبے کی سیاست کے اندر، اور جو سیاسی پیٹرن، انتظامی ڈھانچہ معیشت کا، سیاست کا، اداروں کا، کام کرنے کا، انسانی مسائل حل کرنے کا، وہ ایسا ماڈل بنا کہ اسی ماڈل پر ہندوستان ہو، ایران ہو، دنیا بھر کی حکومتیں ہوں، اسی ماڈل پر بنی نا. تو یہ بڑی گہری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دی ہے، اللہم اہدی بہی، ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ تو نقلی دلائل دیے ہیں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے. شاہ صاحب کہتے ہیں وہ عقل نیز برا دلالت میں کنت، اور عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ بہت سے طریقوں سے، روایات سے یہ بات معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم فرمودن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات معلوم فرما لی تھی کہ امیر معاویہ کسی نہ کسی وقت خلیفہ ضرور بنیں گے، کہ وہ فی وقت من الاوقات خلیفہ خاد شد، حضرت امیر معاویہ ضرور ایک کسی نہ کسی وقت میں خلیفہ بنیں گے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چو شفقت وافرہ بر امت داشتن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت محمدیہ پر بہت وافر قسم کی شفقت رکھتے تھے، جیسا کہ خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ اپنی امت، اپنے مومنین پر بہت ہی زیادہ رؤوف و رحیم اور حریص تھے کہ یہ کامیاب بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کاملہ یا رأفت کاملہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت سے تھی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خلیفہ کو ہدایت کی دعا دیں کہ اس کے ذریعے سے ہدایت پھیلے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی. اور دہلوی کی یہ روایت حضرت حسن بن علی سے، امام حسن سے روایت ہے، قال سمعت علیًا، میں نے خود اپنے کانوں سے علی سے سنا تھا کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زمانہ دن رات ختم نہیں ہوگا جب تک کہ معاویہ بادشاہ نہ بن جائے. خود حضرت علی نے کیا ہے اپنے بیٹے حسن سے یہ بات کہی ہے کہ زمانہ ختم نہیں ہوگا، دن رات چلتے رہیں گے، اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ معاویہ حکمران نہ بن جائے. خود حضرت علی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ معاویہ ضرور حکمران بنیں گے، اور علی کیا، علی روایت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح آجری نے کتاب الشریعت میں عبد الملک ابن عمیر سے روایت نقل کی ہے کہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اس وقت سے میں خلافت اور حکومت کی طمع رکھتا تھا اپنے دل میں، خواہش رکھتا تھا۔ ما زلت فی طمع من الخلافتی، فی طمع من الخلافتی منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، یا معاویہ ان ملکتا، اگر تو بادشاہ اور حکمران بن گیا تو اچھا بادشاہ بننا، فاحسن، اچھے کام کرنا۔ تو حضور کی یہ بات سننے کے بعد سے میں ہمیشہ، مجھے یقین تھا کہ حضور نے مجھے یہ کہا ہے تو میں بادشاہ ضرور بنوں گا، حکمران ضرور بنوں گا، خلیفہ ضرور بنوں گا۔ علی کی گواہی بھی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت امیر معاویہ کی گواہی بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکمرانی کا کہا تھا، اور باقی لوگوں کی گواہی پیچھے شاہ صاحب نے نقل کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی یہ بات بھی صحیح ہے، بخاری کی یہ روایت، ام حرام بنت بلحان رضی اللہ تعالی عنہا، تفصیلی قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری بیڑا بنا کر دشمن سے جنگ لڑے گا، غزبہ کرے گا، تو ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان میں سے ہیں، رشتے میں حضرت آمنہ کی بہن رہتی ہیں، تو خالہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً، انس کی بھی خالہ ہے، ام سلیم کی بہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ان کے گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور گئے، انہوں نے کھانا تیار کیا، حضور کو کھلایا، حضور کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے بستر چارپائی پر لیٹ گئے۔ جیسے ہی لیٹے تو حضرت ام حرام سرحانے آ کر بیٹھ گئیں اور حضور کے بال سہلانے لگی۔ اتنے میں حضور کو نیند ہو، نیند کے بعد ایک دم حضور اٹھے تو بڑے مسکرا رہے تھے، تو ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسایا، کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ بادشاہ لوگ سمندری بیڑے پر بیٹھے ہوئے دشمنوں کے علاقوں کے اندر جہاد کر رہے ہیں، وہ سب جنتی ہیں۔ ام حرام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس کے اندر شامل ہوں، میں بھی اس بحری بیڑے میں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا کہ ہاں، تو بھی شامل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر آپ کو آنکھ لگ گئی اور وہ اسی طرح سر سہلاتی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے اور پھر فرمایا کہ ایسے ایسے میں نے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھے سمندری بحر بیڑے پر، اور وہ فتوحات کے لیے، غزوات کے لیے نکل رہے ہیں، وہ بھی مغفور لہم، ان کی بھی گناہ معاف کر دیے۔ تو حضرت ام حرام نے کہا، یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میں اس میں بھی شامل ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، تو اس میں شامل نہیں ہوگی، تو پہلے والی پارٹی میں ہوگی، تیرا پہلی سے تعلق۔ تو جب یہ واقعہ ہوا ہے، جو حضرت امیر معاویہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا، امیر معاویہ گورنر شام تھے، انہوں نے بحری بیڑا بنایا، اس بحری بیڑے کے ذریعے سے، تو اس بحری بیڑے میں حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ اہلیہ ہیں ام حرام بنت ملحان، یہ دونوں میاں بیوی اس میں موجود تھے، اور جب غزوہ سے واپس آ کر سمندر سے اترے، گھوڑے پر سوار چل رہی تھیں، تو گھوڑا بدکا اور یہ نیچے گری اور وہیں شہید ہو گئیں، اور ان کو وہیں دفن کر دیا۔ اب یہ بخاری کی روایت ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میری امت کا جو پہلا بحری بیڑا ہوگا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، وقار اول من غزا فی البحر، سمندری جہاد جس نے سب سے پہلے کیا ہے، جو اس کا بانی ہے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں عثمان غنی کے زمانے میں، اور حضرت ام حرام بھی اس لشکر میں شامل تھیں۔ سمندر سے باہر نکل کر جب گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار آپ چل رہی تھی، تو اس وقت اس گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی۔ تو یہ حدیث بھی گواہ ہے اس بات پر کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، وقد استفاض ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات احادیث مستفیضہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا کاتب بنایا تھا، کاتب وحی، یا اور نہیں تو خط و کتابت کے لیے آپ کو اپنا کاتب مقرر کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس آدمی کو کاتب مقرر کرتے تھے جس میں دو وصف پائے جاتے ہیں، امینا و عدلا، انتہائی امانت دار ہو، بد دیانتی کا کوئی شائبہ اور شبہ اس کے اندر موجود نہ ہو، اور دوسرا عدل و انصاف کرنے والا ہو، ظلم کی کوئی کیفیت اس کے اندر نہ ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب وحی بنایا، بھائی اللہ کی طرف سے، شاہ صاحب نے اگلی بات بھی کہی ہے، آجری وغیرہ نے مختلف روایات کی اسانید سے بتلایا ہے کہ یہ بات بھی حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ اپنا کاتب معاویہ کو بنا لو، تو جبریل کے کہنے پر ہمیں معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب وحی بنایا ہے۔ تو اس سے بڑی امانت، اس سے بڑی عدالت کی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔ پھر اگلی بات، تو ان تمام دلائل سے ثابت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد زبانی کرنا، برا بھلا کہنا یہ حرام ہے۔ وہ عادل بھی ہیں، امین بھی ہیں، ان کے زمانے میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں۔ ہاں خلیفہ خاص والی خصوصیت ان میں نہیں ہے، اس لیے کہ خود حضرت امیر معاویہ نے خود کہا ہے، معاویہ ابن سفیان میں گفت کہ لستو بخلیفتن، میں خلیفہ خاص یا خلافت علی منہاج النبوہ کا آدمی نہیں ہوں، ولیکن اول ملوک الاسلام، میں اسلام کے پہلے بادشاہوں میں سے ہوں، سلطنت میری ہے۔ تو خلافت خاصہ نہیں، خلافت عامہ، کیونکہ 12 خلفاء کا تذکرہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا کہ آگے اگلے مقصد میں بات آ رہی ہے، دین غالب رہے گا جب تک 12 خلفاء، تو خلافت عامہ کے اعتبار سے وہ خلیفہ ہے لیکن خلیفہ خاص نہیں۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا تم میری عمارت اور حکمرانی، میری بادشاہت دیکھنا، جو میرے بعد بادشاہ آئیں گے نا ان کا بھی تمہیں تجربہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کیا بھاؤ بکتی ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ وہ آدمی ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، آپ کے بال جو ہیں، انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھ رکھے تھے، اور جب انتقال ہونے لگا تو وہ بال منگوا کر وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں دفن کرنے لگو تو میرے یہاں سینے پہ رکھ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت خاصہ کے بعض مقاصد حضرت امیر معاویہ جانتے تھے لیکن ان پر عمل درآمد نہ کر سکے، حالات ایسے تھے، زمانہ ایسا تھا، صورتحال ایسی تھی۔ تو یہ نہیں کہ بالکل خلافت خاصہ کی کسی بات سے واقف ہی نہیں تھی، اس کے مقاصد ان کے سامنے تھے، ان مقاصد کو پورا کرنے کی جو حکمت عملی ہے وہ اپنے دور کے تقاضے کے مطابق ہی بنا سکتے تھے نا، جیسے تقاضے تھے اس کے مطابق ان مقاصد کو پورا کیا۔ خلافت خاصہ کے مقاصد میں سے پیچھے آیا ہے کہ قیصر و کسریٰ کو شکست دے کر نیا سیاسی معاشی سماجی نظام ڈیولپ کرنا، اور وہ کیا حضرت امیر معاویہ نے، لیکن ظاہر ہے کہ اس عالم معیار کا نہیں ہو سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر خلفاء خاصہ نے کیا۔ افرادی قوت، حالات، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عامر الیحسبی سے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے سنا، وہ بیان فرما رہے تھے، وہو یقول، انہوں نے فرمایا کہ ایاکم و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع مت کرنا، روایات جمع نہ کرنا، بچنا، سوائے اس حدیث کے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس کے زمانے میں مشہور ہو چکی تھی۔ بس بعد کے زمانے میں تو لوگوں نے بہت ساری حدیثیں گھڑی ہیں، خاص طور پر جیسا کہ پیچھے تفصیل گزری ہے، حضرت علی کے زمانے میں تو جعلی حدیثیں، افتراء پردازی گھڑی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی لیے تمام محدثین حضرت علی کی وہ روایات صرف لیتے ہیں جو اصحاب عبداللہ ابن مسعود سے، یعنی اسبد القوا ابراہیم النخعی سے ہیں، جو ان کے لشکریوں کی روایات ہیں خاص طور پر رافضیوں کی، اسے کوئی بھی محدث اپنی حدیث کی کتابوں میں حدیث کو نقل نہیں کرتا۔ یہ ہدایت جاری کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور محدثین نے اس کی بنیاد پر عمل بھی کیا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، لوگوں کو حدیث بیان کرنے سے پہلے اللہ سے ڈراتے تھے، دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ بات واقعی حضور نے فرمائی تھی۔ اور عمر فاروق کا یہ بھی اصول تھا کہ جو کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات کہتا تھا تو فوراً کہتے تھے کہ گواہ لاؤ، گواہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اکیلے اگر یہ بات بیان کر رہے ہیں تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو اپنی پیٹھ ننگی کرو، تمہیں 80 کوڑے لگیں گے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ عمر فاروق اپنے دور خلافت میں اپنے گھر میں تھے، ایک جلیل القدر صحابی، وہ کسی کام سے حضرت عمر کے ہاں آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر مصروف تھے کسی کام میں نہیں آئے، دوبارہ کھٹکھٹایا نہیں آئے، تیسری دفعہ کھٹکھٹایا تب بھی نہیں آئے، آواز کوئی مصروفیت تھی، آواز انہوں نے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر وہ صحابی وہاں سے واپس لوٹ گئے، اپنے گھر چلے گئے کہ بھائی تین دفعہ لوگوں سے اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو گھر کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے کہ میں اب آ گیا ہوں تو مجھے ضرور بٹھاؤ، بس تین دفعہ اجازت لو، اب آدمی اندر مصروف ہے تو ضروری نہیں کہ تم اس پر مسلط ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ تو وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر جب گھر میں اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے، باہر آ کر پوچھا کہ فلانا آدمی آیا تھا، اس کی آواز تھی، وہ کہاں گیا؟ جی وہ تو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر نے کہا بلا کر لاؤ، بلا کر لائے تو انہوں نے کہا تم کیوں چلے گئے تھے تین دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جائے تو تین دفعہ دروازہ بجائے یا تین دفعہ آواز دے، اور اگر پھر بھی ایک صاحب خانہ گھر سے باہر نہ نکلے تو تم واپس لوٹ جاؤ۔ اب آئے تھے وہ بیچارے کسی کام، حضرت عمر نے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے، جاؤ مدینہ میں سے اپنا ایک گواہ لے کر آؤ، ورنہ تو اپنی پیٹھ ننگی کرو، میں کوڑے لگاؤں گا۔ اب بیچارہ کام کرنے آیا تھا، اب وہ جناب مدینہ میں تلاش کرتے پھر رہے، ہر مجمع میں جا کر پوچھتے ہیں بھائی کوئی آدمی میرا گواہ ہے کہ حضور نے یہ بات جب فرمائی تھی مسجد میں۔ ہوتے 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 ایک مجمع میں گئے تو وہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا ہاں میں موجود تھا، میں موجود تھا، میرے سامنے حضور نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا یار چلو اور گواہی دے۔ ہاں جی تو وہ انہیں لے کر آئے، انہوں نے گواہی دی، تو پھر حضرت عمر نے ان کی جان چھوڑی۔ یعنی حدیث رسول کے بیان کرنے پر اتنی سختی عمر فاروق کرتے۔ تو امیر معاویہ نے کہا کہ حدیث کو قبول کرنے کا کڑا معیار عمر فاروق نے مقرر کر دیا، لہذا وہ حدیثیں روایت کرو جو عمر فاروق کے زمانے میں تھی، اس کے بعد کی جو روایات ہیں ان کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ محدثین نے اسی اصول پر کڑے معیارات طے کیے ہیں حدیث کے قبول کرنے کے حوالے سے۔ اسماء الرجال کا پورا علم بنا، افراد کی چھانٹی ہوئی، ہاں جی ان کے حافظے کی، ان کے ذہن کی، ان کے تمام چیزوں کے لیے پورا علم حضرت امیر معاویہ کے، حضرت عمر کے بیان کیے ہوئے ان اصولوں کی اساس پر آگے بڑھا۔ اس لیے انتظامی معاملات میں جتنا کچھ امیر معاویہ نے حضرت عمر سے سیکھا تھا وہ انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں قائم کیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا 20 سالہ دور خلافت حضرت عمر فاروق کے دور کے مشابہت رکھتا ہے۔ کامل تو نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے عمر فاروق کا تو بہت اونچا مقام ہے، تو تیسری تنبیہ شاہ صاحب نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہی، ان کے سیاسی سسٹم اور ان کا سیاسی ارتقاء، پورا کا پورا نظام، کہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہا. چوتھی تنبیہ بھی ایک اور کی اس مقصد اول کے آخر میں، کہ ہم یہاں جتنی بھی بحث کر رہے ہیں وہ یہ کہ خلفائے ثلاثہ کا زمانہ اور تھا، اور خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کے بعد زمانہ بدل گیا، تغیر پیدا ہوا. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک وضع یا ایک سسٹم کا ایک حالت سے بدل کر دوسری وضع قطع اور دوسرے سسٹم میں بدل جانا، اس کی چند اقسام ہیں. تنبیہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک سسٹم موجود تھا اور ایک دم ایسا گر گیا کہ جیسا کہ آج تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جی خلافت بس 30 سال رہی اور اس کے بعد کیا ہے، دڑام سے گر کر ہر چیز شر ہی شر ہو گئی. شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تنبیہ یاد رکھیں کہ جو تغیر اوزا ہے، تبدیلی ہے، تغیر، اس کی چند قسمیں ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے. ہر قسم کا جو حکم ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی کہ سارے ہر قسم کی کوئی بھی تغیر و تبدل ہو اس کو غلط قرار دے دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے. شاہ صاحب نے کہا بعض ازا قبیل است، پہلے تو دو بڑی بنیادی قسمیں ہیں کہ ایک قسم تو تغیر کی وہ ہے جس میں انسانیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ تکوینی نظام کی بنیاد پر ہوتی ہے. اختیار بشر راہ درا راہ نیست، بشر کا کوئی اختیار اس کے اندر نہیں ہوتا. جیسے مثلا قحط پڑنا، زلزلے آنا، مردوں کی تعداد کا کم ہو جانا، عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہو جانا، یہ انسانیت کے اختیار میں نہیں ہے. ایسے ہی کسی زمانے کے اندر خبیث النفس شریر لوگوں کی کثرت کا ہو جانا اور نیک اور معتدل اخلاق والے صحیح فیصلہ کرنے والے لوگوں کا تھوڑا ہو جانا، یہ انسانوں کے اختیار کی بات نہیں ہے. بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی. اس کا تعلق کائنات کے اس عالمگیر تدبیر اور سسٹم سے ہے جس کے نتیجے میں یہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، قدرتی باتیں ہیں. سر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ انسانی اختیارات یا انسانی جو تغیر و تبدل انسان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ہم اس پر بات کر رہے ہیں. شیخان یعنی بخاری اور مسلم کی روایت، ابن عمر کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ 100 لوگوں کا جتھا جمع ہو، ان میں سے ایک بھی آدمی کوئی قابلیت اور صلاحیت والا نہیں کہ جس سے کوئی کام لیا جا سکتا. انما الناس کالابل المیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے 100 اونٹ ہو اور 100 اونٹ میں سے ایک بھی اونٹ سواری کے قابل نہ ہو. سواری کے قابل اور اونٹ ہوتا ہے دودھ دینے کے لیے اور باقی کاموں کے لیے اور جناب ہل چلانے کے لیے، اور اونٹ ہوتے ہیں. ایسی اونٹنی جو جوان ہوتی ہے، جس کو جو لمبا سفر طے کرے، تو اس کی خاص اس کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں عربوں کے ہاں. تو 100 اونٹ بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں. تو انسانوں کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ 1% بھی افراد نہیں ہوتے جن کے ذریعے سے نظام چلایا جا سکے. بخاری میں یہ روایت ہے اور مسلم میں، یعنی اس میں انسانیت کا عمل دخل نہیں ہوتا. اس زمانے کے حالات، اس زمانے کی نوعیت، اس کے جو تکوینی امور ہیں، اس کی بنیاد پر صورتحال ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں افراد باصلاحیت ہے ہی نہیں کہ جن سے کام لیا جانا ہے. سسٹم تو کسی بھی جماعت اور اجتماعیت میں باصلاحیت افراد سے ہوتا ہے، اور اگر باصلاحیت افراد کا یہ حال ہو کہ 1% بھی نہ ہو کسی جماعت اور کسی سوسائٹی میں، تو نظام کیسے چل سکتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ تکلیف بر طاقت دائر است، انسان کو جو پابند کیا گیا ہے، مکلف بنایا گیا ہے، وہ اس کی طاقت کے اعتبار سے، اور مواخذے کا تعلق بھی اختیار انسانیت کے ساتھ ہے کہ ان تغیرات میں چونکہ انسانیت کا اختیار نہیں ہے لہذا اس کی کوئی سزا جزا بھی نہیں ہے، ماخوذ بھی نہیں ہوگا، گرفت بھی نہیں ہوگی کہ جی کیوں نہیں ہوا. اس کا تعلق تغیرات زمانہ میں ان تغیرات سے ہے کہ جو اس دور کے افراد کی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے. یہی بات حضرت علی نے کہی تھی، ان سب کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر تو بہت کامیاب ہو گئے اور آپ کے زمانے میں یہ صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے وزیر مشیر ہم تھے اور تم ہمارے وزیر مشیر تمہارے جیسے ہیں. جی جیسے افراد ہوں گے ویسا ہی نظام چل سکے گا نا، ان کے ہاں باصلاحیت افراد ہمارے جیسے تھے، ابو بکر و عمر نے اس سے کام لیا، اور آج ہمارے پاس جو تم لوگ موجود ہو تو تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان سے قصاص لے لیتے تو ان کی جو حکومت کا جو تھوڑا بہت سلسلہ تھا وہ بھی کیا درم برم ہو جاتا، کیونکہ صلاحیت ہی نہیں، نااہل ایسے ہیں، نالائق. شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن دری قسم قصور اشخاص بنی آدم از وصول کمال مطلوب متحقق است اگرچہ اختیار نہ باشد. ایسی صورتحال میں بنی آدم کے اشخاص پر لازمی اور ضروری ہے کہ وہ کمال مطلوب کے حصول کے لیے کوشش کریں گے اور اس میں کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن حالات کے سامنے اگر مجبور ہیں جی تو ان کا اپنا اختیار تو نہیں چلا، انہوں نے تو جو اپنی تگ و دو تھی وہ اعلیٰ ترین درجے پر پوری کی. شیخ الہند نے فرمایا نا کہ اگرچہ میرا نالا جو ہے وہ نہیں پہنچے، میرا رونا پیٹنا میری جد و جہد، لیکن ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے وہ کیا. شیخ الہند سے لوگوں نے کہا کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ انگریز کا اب تسلط اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، بظاہر کامیابی کے کوئی صورتحال ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں یہ اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، اپنی جان کھپاتے ہیں. تو حضرت شیخ الہند نے کہا کہ ابھی میرے بس میں جو کچھ ہے وہ میں کروں گا. حضرت نے فرمایا کہ ایک بڑا اونچا سا پہاڑ ہو اور مجھے یہ معلوم ہو کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا بظاہر، اور مجھے یہ علم ہو کہ اس پہاڑ پر چڑھنے سے انگریز کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو جتنی میری طاقت ہوگی میں اتنا اس پہاڑ پر چڑھوں گا چاہے درمیان میں سے میں نیچے گر جاؤں، میں تو اپنی طاقت کے مطابق کام کروں گا نا، میں تو نہیں چھوڑ سکتا. وہ ایک بزرگ اور وقت کا بھی قصہ آتا ہے کہ بادشاہ کے وقت ان سے ناراض ہو گیا، ولی اور بزرگ تھے تو ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے وہ بھی جیل میں بند کر دیا. تو ہر جمعے کے دن وہ بزرگ نہاتے دھوتے کپڑے بدلتے خوشبو لگاتے ہاں جی تیار ہو کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جو شہر کی تھی اس کے لیے اپنے جیل والے کمرے میں سے نکلتے تھے اور جیل کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہر جمعے، یہ معمول. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ کو جب پتہ ہے کہ گیٹ نہیں کھلنا اور آپ مسجد تک نہیں پہنچ پائیں گے تو یہ سارا جھنجھٹ جو صبح سے آپ لگتے ہیں نہاتے دھوتے جمعے کی تیاری کرتے ہیں، اور تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آگے گیٹ بند ہے جیل بند ہے تو آپ آگے کیوں جاتے ہیں، یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ جمعے کی جو فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں اس کی تیاری کی اور اس کے اہتمام کی، اس دن کی جو عظمت ہے، میرے بس میں جتنا ہے وہ تو میں کروں، یہ تو اب آگے جا کر جیل کا دروازہ بند ہونا یہ میرے اختیار میں، میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں تیاری کروں، غسل کروں، کپڑے بدلوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیار ہو کر اول وقت میں جمعے کی نماز کے لیے گھر سے نکلوں، یہ میری ذمہ داری ہے، تو جو میرے اختیار میں وہ میں کرتا ہوں. جب وہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب تم آگے نہیں جا سکتے تو میں آ کے زہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں. ماشاء اللہ آج کل تو جمعے کا کوئی اہتمام ہی نہیں، جمعے کی کوئی عظمت ہی نہیں، سید الایام ہے، زمانے کے تغیر و تبدل میں سے دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان کا اختیار داخل ہوتا ہے، بے اختیار آدمی واقع میں شبت. اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں اس دوسری قسم کی مزید آگے قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے جن باتوں سے رسول اللہ نے روک دیا، دین نے روک دیا، اس کا ارتکاب کرے، یہ تغیر، تغیر کی پہلی قسم. شراب پیئے، زنا پھیل جائے، اسی طریقے سے جو فرض نمازیں ہیں، نماز وغیرہ، اس کو ترک کر دے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، انسان اپنے اختیار سے وہ کام کرے گا تو ضرور مواخذہ ہوگا، سزا ہوگی. دوسری وہ باتیں ہیں کہ انسان اپنے اوپر مستحب چیزوں کو ایسے لازم کر لے جیسے سنت موقعہ، یا کسی ایسی شکل و صورت اور حیت خاص کو اپنے اوپر اختیار کر لے جو قابل تعریف ہے، اور خود اس کو مضبوطی سے پکڑ لے. اس قسم کو کہتے ہیں بدعت حسنہ، کہ تھی اچھی چیز، پہلے زمانے میں نہیں تھی، بعد کے زمانے میں لوگوں نے اختیار کر لی. جیسے مثلاً شاہ صاحب نے کہا کہ لوگوں نے بعد میں قرآن پاک کے 30 پارے بنا دیے، احزاب بنا دیے، حزب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. پڑھنے کی سہولت رہے کہ 30 دن کی تراویوں میں ایک پارا پڑھ سکے تاکہ لوگوں کو عملی طور پر ایک، تو یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بات ہے. یا جو اولیاء اور صوفیہ نے اوراد اور وظائف متعین کی ہیں کہ یہ کسی مرض کو دور کرنے کے لیے. ودری قسم ترتب ثواب متحقق میں شود، ان کاموں کو کرنے سے ثواب ضرور حاصل ہوگا، لیکن ان کو عقیدہ بنا لینا یہ باطل ہے. یہ بالکل عقیدہ ہے، یعنی ایک آدمی ایک پارے سے زیادہ تراوی میں پڑھ ہی نہیں سکتا جی. یا وہ جو وظیفہ ہے جو ہمارے پیر صاحب نے، بزرگ صاحب نے ہماری اصلاح کے لیے بتلایا ہے، تو اس کا عقیدہ بنا لیا جائے کہ یہ ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوگا، یہ غلط ہے. بس ثواب کا مدار اس قدر ہے کہ شریعت میں ایک نیک کام ہے تو وہ کیا ہے تو اس کا ثواب ملے گا. وہاں حیت و صورت مباح، وہ جو شکل و صورت کسی بزرگ نے بیان کی ہے اس کی، وہ زیادہ زیادہ مباح ہے، فرض واجب نہیں ہے. مدح و ذم اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ مفاسد مرتب ہو جائے کہ لوگ اسی کو اصل سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جائیں. دوسرے زمانے میں، قرن ثانی میں، آ ہمارا سنت انگارن، ان کو سنت کہتے تھے، اور وہ تحریف شریعت حقہ لازم آئد، اور ایسی صورت میں ان کو لازم بنا لیا جائے تو شریعت حقہ میں گویا کہ تحریف پیدا ہو. اما ہی شخص شعور بعام مفاسد نہ دارت و خطا گناست، ہاں جو ان مفاسد کا شعور نہیں رکھتا اور غلطی کر رہا ہے، اس کو غلطی سمجھ کر اس کو تسلیم کیے ہوئے، اس کا معاملہ علیحدہ ہے. ورنہ جو آدمی اس کو فرض اور لازم کا عقیدہ رکھے گا وہ گویا کہ تحریف کر رہا ہے. تیسری بات، تیسری قسم وہ ہے کہ اپنے اوپر ہر فریق ایسی مباح چیز کو لازم کر لے کہ جسے مباح بھی اس نے خود شعار کے طور پر ہے، مباح چیز، لیکن شعار کے طور پر اس نے اختیار کر لیا، اس کو اپنی علامت بنا لیا، اپنی پہچان بنا لیا. اسی طرح ہر زمانے میں کوئی خاص طریقہ کار یا رسم پھیل گئی، کوئی وضع قطع رائج ہو گئی، اب یہ تمام چیزیں اپنی اباحت کے اصل پر قائم ہیں، ملامت اور مدح اس پر عائد نہیں ہے، مگر بالعرض کہ کوئی آدمی ان پر تعصب کر لے. مثلاً ایک خاص رنگ کے کپڑے حضرت ابن عمر کو پسند تھے، وہ پہنتے تھے، چار چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کی محبت کی بنیاد پر، تو وہ ایک مباح عمل تھا۔ لیکن بعد میں کہے کہ یہ جو پیلا کلر یا گیرو کلر ابن عباس پہنتے تھے، یہ پہننا سنت ہے اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اس پر متاثر ہو جائے کہ جو میری پارٹی میں ہوگا وہ یہ لباس پہنے گا، اس طرح کے رنگ کا، یا اس طرح کے چار کونے والی ٹوپی پہنے گا تو وہ میرا مرید ہوگا، جو نہیں پہنے گا وہ میرے دائرہ تربیت سے باہر، اسلام سے نکل گیا۔ تو یہ جو تعصب کی بات ہے یہ بات درست نہیں، یا کسی ایک وضع کو دوسری وضع پر ترجیح دے دی۔ قرن تالی آنا سنت دانند، بعد والے زمانے والے لوگوں نے اس کو کیا سمجھ لیا؟ سنت سمجھ لیا۔ یعنی پہلے والوں نے تو صرف مباح کے طور پر، جیسے ابھی مثال دی ابن عمر کی کہ وہ پیلے رنگ کا کپڑا پہننے کو پسند کرتے تھے، وہ ہر وقت وہی پہنتے تھے، یا خاص قسم کے جوتے پہنتے تھے، یا حج کے موقع پر طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کو بھی کیا ہاتھ لگاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ بعد والے لوگ اس کو کیا تحریف سمجھ رہے؟ وہ در ورتا تحریف افتن، اس طرح وہ تحریف کے ارتکاب کرے، تحریف کے سمندر میں غوطہ زن بن جائے۔ یہ بات، یہ تین چار قسمیں ہیں جو اپنے اختیار سے کریں۔ تو جو اگر من ہی انو چیزوں پر ارتکاب کرے تو سزا کا مواخذے کا مستحق ہوگا۔ اسی طریقے سے واجبات مستحبات اس کے اندر کوئی گڑبڑ شڑبڑ کرے، اگر عقیدے کے طور پر کرے تو تحریف ہے، اور اگر مباح سمجھ کر کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا تو کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قبح اشیاء قبیحہ، جو چیزیں بری ہیں، کبھی باتیں ہیں، کبھی تو وہ کتاب اللہ کی کسی آیت سے ثابت شدہ ہیں کہ کبھی ہیں، غلط ہیں، بری، یا احادیث مشہورہ سے، یا قیاس جلی سے، یا اجماع امت مرحومہ سے، خصوصاً ایام خلافت خاصہ سے، کیونکہ ایام خلافت خاصہ وہ ہیں جن میں نبوت کے برکات کے بقایا موجود تھے۔ یہ چیزیں اگر کبھی ہیں، وَعِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ برہان، اور تمہارے پاس دلیل موجود ہو کہ قرآن سے، حدیث سے، حدیث مشہور سے، اجماع سے، قیاس جلی سے یہ ثابت ہے، تو بری اقسام صادق است، دری صورت ہے شخص بجہل اصول معذور ریس، جن چیزوں کی خرابی اور قباحت قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، جن چیزوں کی قباحت ان تمام چیزوں سے ثابت ہو گئی، اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا اگر وہ ان کا انکار کرتا ہے، اور کوئی فضول قسم کے شبہ یا کسی عالم کی تقلید کی بنیاد پر اس سے اختلاف کرے اور اس سے استدلال کرے تو وہ بات درست نہیں ہوگی، وہ نہیں سنی جائے گی۔ وَعِنْدَ اللَّهِ آن مخالف را مفاز نہ، وہ آدمی جو ہے اس کا مخالف شمار کیا جائے گا، اسے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہ گاہے کباہت ایشیا، کبھی بسا اوقات چیزوں کی خرابی، جو زمانہ بدلا ہے، نئی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ کسی خبر واحد صحیح بغیر معارض، اس کے مقابلے میں کوئی اور خبر واحد نہیں ہے، اس کا معارض نہیں ہے، ثابت شدہ ہے، اس صورت میں اگر وہ حدیث اس فقیہ تک، اس عامل تک نہیں پہنچی اور اس سے پردہ جو ہے وہ مرتفع نہیں ہوا، تو جہالت کی وجہ سے وہ معذور ہے، لیکن اگر اسے پردہ برخاست ہو گیا اور وہ حدیث اس تک پہنچ گئی تو پھر اس کے مطابق اسے کہنا بھی ہے اور اس کے مطابق سننا بھی ہے، وہ پھر معذور سمجھا نہیں جائے گا۔ اور کبھی کسی چیز کی برائی معلوم ہوتی ہے کوئی ظنی دلائل سے، جو آپس میں اختلافی بھی ہیں، متعارض بھی ہیں، تو یہ اختلاف وہ ہے جو سلف صالحین میں مجتہدین کا ہوا کرتا ہے، اور اس کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ یا تو دونوں مجتہد درست ہیں، یا ایک درست ہے اور دوسرا خطا پر تو ہے لیکن معذور ہے۔ یہ اصول ضابطہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں تغیر اوضاع، یعنی زمانے کے بدلنے سے جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں، جب یہ تغیر کے بنیادی مقدمات معلوم ہو گئے کہ وہ پہلے دو قسم کے ہیں، پہلی قسم تو وہ جس میں آپ کا اختیار کا دخل نہیں ہے، قدرتی طور پر ہوا ہے، اور دوسری قسم وہ جس میں اختیار ہے، پھر جو دوسری قسم اختیار میں ہے اس کی تین چار قسمیں بیان کر دیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب تمہیں یہ مقدمات معلوم ہو گئے تو اب جو بھی تغیرات امت محمدیہ میں آئے ہیں اور امت میں اختلافات کے حوالے سے ان ایام میں پیدا ہوئے ہیں، تو تم ان اختلافات کو اور ان تغیرات کو ایک لاٹھی سے مت ہانکنا۔ ظاہر ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تبدیلیاں ہوئی ہیں، تغیرات ہوئے ہیں، تو کچھ تغیرات تو وہ ہیں جو قدرتی ہیں۔ اگر کسی بزرگ کے زمانے میں حضرت علی یا امیر معاویہ یا کسی اور بعد کے خلفاء کے زمانے میں اگر وہ ایسے تغیرات ہیں جو قدرتی آفت کی صورت میں ہیں تو اس پر تو کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے۔ وہ چیزیں جو اختیار میں تھیں اور ان میں وہ جس قسم سے تعلق رکھتا ہے، منہی انو چیزوں پر عمل ہوا ہے، یا اسی طریقے سے مستحبات کو فرائض بنا دیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے وہ قواعد جو جادہ قویمہ سے ثابت شدہ ہیں ان میں کوئی افراط و تفریط ہوا ہے، تو اسی کے مطابق حکم لگے گا۔ سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکنا، بیک آسا ہمارا شوق نہ کنی، وہ در یک مرتبہ نازل نہ گردانی، تمام کو ایک مرتبے پر رکھ کر فیصلہ نہ سنا دینا کہ جی بس خلافت 30 سال تک رہی، اس کے بعد اسلام تھا، اس کے بعد اسلام ختم ہو گیا۔ جی سرے سے ہی ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا نا کہ بادشاہت قائم ہو گئی، اور بادشاہت تو اسلام میں ہے نہیں، لہذا ساری کی ساری بادشاہتیں 1400 سال بیکار۔ تو بھائی بھلا پوچھے کہ اگر 30 سال ہی صرف حکومت رہی اور اس کے بعد بادشاہت، اور پھر تم کس اسلامی نظام کے قائم کرنے کی دعوت دے رہے ہو؟ تو سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا تغیرات و تبدلات کو، یہ درست، یہ مت کرو۔ ادھوری بات ادھر ادھر سے لے کر کیا ہے اس پر گفتگو کر رہے ہو، اور سب کو ایک مرتبے اور مقام پر مت اتارو۔ شاہ صاحب نے یہاں ایک شعر کا مصرعہ لکھا ہے کہ ہر سخن وقتے و ہر نقطہ مکانے دارت، ہر وقت کی ایک گفتگو ہوتی ہے اور ہر مقام پر ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے، نہ تو ہر جگہ نقطے بیان کیے جاتے ہیں نہ ہر جگہ ہر بات فٹ ہوتی ہے۔ ایک ہی لاٹھی سے چیزوں کو ہانکا نہیں جاتا، حالات واقعات کا صحیح اور درست تجزیہ کر کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو چوتھی تنبیہ ہے اس میں بنیادی مقدمات بیان کر دیے، اور پھر ان مقدمات کی بنیاد پر جو کچھ تغیرات ہوئے ہیں امت محمدیہ میں اس کو شاہ صاحب نے مقصد دوم میں آگے بیان کیا ہے۔ اس پر پرسوں اگر رہے آپ لوگ تو بات کریں گے، نہیں تو پھر فارغ۔ اللہ اجمائی۔